أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، برادران عزیز، محترم خواتین، یہ سورہ زمر کی آیات ہیں. آیت نمبر 10 ہے جو آج انشاءاللہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے امت سے، لوگوں سے، اے میرے بندو، الذین آمنوا اتقوا ربکم، جو لوگ کے ایمان لائے اپنے رب پر، جو لوگ اپنے رب پر ایمان لے کر آئے، اتقوا ربکم، وہ اپنے رب سے تقوی اختیار کریں، اللہ کا ڈر اختیار کریں. یعنی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، یا عباد الذین آمنوا، اے میرے بندو، جو ایمان قبول کرتے ہیں، یقین رکھتے ہیں اللہ پر، ان کو چاہیے کہ اپنے رب کا تقوی اختیار کریں. دیکھو، تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے، یوں تو آدمی کہتا ہے میں تو ڈرتا ہوں، ہر آدمی کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یوں تو ہر انسان ڈرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہر انسان متقی ہو گیا. بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تقوی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کے احکامات پر عمل کرنے میں پابندی ہو. یعنی اللہ تعالی نے جن کاموں کو ہمیں کرنے کا حکم دیا، ان کو پابندی سے انجام دے، یہ ہے اللہ کا ڈر. بس ذہن بہن زبان سے کہتے ہیں نہیں بھائی، میں تو اللہ سے بہت ڈرتا ہوں، لیکن اللہ کا حکم کوئی نہیں مانتا. نہ وہ کام کرتے ہیں جو اللہ نے کہے، نہ ان کاموں سے رکتے ہیں جن سے اللہ نے روکنے کا حکم دیا، تو پھر ڈر کہاں اللہ کا، پھر کہاں کا ڈر ہوا؟ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی انسان کسی ادارے میں ملازمت کرے، اور کہا کہ زہی صاحب میں تو اپنے ادارے کی تمام پابندی کرتا ہوں، ہر چیز کی پابندی کرتا ہوں، انتظامیہ کی بات مانتا ہوں، لیکن کسی قانون ضابطے کی پابندی نہیں کرتا. جو ادارے کے قواعد اور ضوابط ہیں ان قواعد اور ضوابط کی وہ پابندی نہیں کرتا. تو یہ مطلب ہے اللہ سے ڈرنے کا کہ اے میرے ایمان والے بندوں، یا ایھا الذین آمنوا یا عباد الذین آمنوا، اے میرے ایمان والے بندوں تم اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو. یعنی ایمان تو قبول کر لیا، لیکن ایمان قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا اس کو پابندی سے انجام دو. نمازیں پڑھو اپنے وقت پر، روزے رکھو اپنے وقت پر، اور زکوٰۃ دینی ہے زکوٰۃ پابندی سے کرو، حج ادا کرو، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو دوسرے احکامات کرنے کو کہے وہ کرو. اور جن چیزوں سے روکا ان سے تم رکو، بچو. حرام سے روکا، سود مت کھاؤ، رشوت مت لو، جھوٹ مت بولو، دھوکہ مت دو، وعدہ خلافی مت کرو، کسی کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ، کسی کو ستاؤ مت، بے شمار وہ احکامات ہیں جو اللہ نے منع کیے. تو بے شمار احکامات وہ ہیں جو کرنے کا حکم دیا، بے شمار احکامات وہ ہیں جن سے روکا منع کیا. ان دونوں کی پابندی کرنے کا نام اللہ کا ڈر ہے. محض زبان سے کہہ دینا کافی نہیں، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے اے میرے ایمان والے بندو تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو. یعنی جن چیزوں کے اوپر کو کرنے کا حکم دیا، اطاعت کی چیزیں، ان کے اوپر پابندی اختیار کرو، اور جن گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ان کے اوپر پابندی سے بچنے کا اہتمام کرو، گناہ ہو جائے اس پر اللہ سے معافی مانگو. یہ مطلب ہے اللہ کا ڈر. اور یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں تقوا سے، ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں تقوا سے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس تقوا کا اجر بیان فرمایا کہ جو لوگ تقوا اختیار کرتے ہیں ان کا اجر کیا ہے. للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا حسنا، جو لوگ کے اس دنیا کی زندگی میں اچھائیاں کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے ہاں بھی اچھائیاں ہیں. یعنی دیکھو آیت کا مطلب سمجھو، للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا، جو لوگ اس دنیا میں اچھائیاں کرتے، سمجھ کر، بوجھ کر، اچھے برے کا فیصلہ کر کے. ایک لوگ ہوتے ہیں بس سنی سنائی باتوں پہ، اس نے کچھ بتا دیا اس نے عمل کر لیا، پھر اس نے کچھ بتا دیا عمل کر لیا، پھر اس نے کچھ بتا دیا عمل کر لیا. پھر کوئی آ کر کہتا بھائی تم نے تو سارے کام غلط کیے، پھر وہ گالیاں دیتا ہے، برا بلا کہتا ہے علماء کو، مولویوں کو. بھائی تم نے کب پوچھا مولویوں سے، علماء سے؟ آپ تو ہر ایک کے سنی سنائی باتوں پر عمل کر رہے ہیں. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ باقاعدہ کسی پڑھے لکھے عالم دین مفتی کے پاس جائیں، اس سے اپنے معاملات کا مشورہ کریں، اس کے مطابق پھر زندگی گزاریں، سنی سنائی باتوں کے اوپر عمل نہ کریں. تو مطلب آیت کا یہ کہ جس نے اچھائی اور برائی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا کہ ہاں یہ اچھائی ہے، اور اس کے مطابق پھر اس نے زندگی گزاری اور اچھائیوں پر عمل کیا، اس کے لیے اچھائیاں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں للذین احسنوا فی ھذہ الدنیا، جو لوگ کے دنیا میں نیکیاں کرتے ہیں تو ان کے لیے نیک صلہ ہے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بعض اوقات ان کو نیک صلہ عطا فرماتے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں نیک صلہ نہیں دیتے، لیکن آخرت میں تو اس کو بدلہ پورا ملتا ہی ہے، کیونکہ اصل بدلہ وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ انسان کو آخرت میں عطا فرماتے ہیں. وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے. اب آیت میں اور اس میں کیا ترجمہ مطلب ہے، کیا مناسبت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے جنہوں نے دنیا میں اچھائیاں کی ان کے لیے اچھائیاں ہیں، چاہے دنیا اور آخرت دونوں میں، چاہے آخرت میں اچھائیاں ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی زمین بہت وسیع ہے، تو دونوں میں مناسبت کیا ہے؟ مناسبت یہ فرمائی کہ دیکھو جو لوگ کے اچھائیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھائیاں کرو، اگر اچھائیاں کر سکتے ہو، اعمال صالحہ کر سکتے ہو جس جگہ پر رہتے ہو تو بہت اچھی بات ہے. لیکن بعض آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں جہاں رہتا ہوں میں نیک اعمال نہیں کر سکتا، وہاں تو بڑی سختیاں ہیں، میں ایسے ملک میں رہتا ہوں، میں ایسے شہر میں رہتا ہوں، وہاں نماز نہیں پڑھ سکتا، روزے نہیں رکھ سکتا، حلال کھا نہیں سکتا، حلال پی نہیں سکتا، تو میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے وہ ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین پھر بہت بڑی ہے، تم یہاں نہیں کر سکتے تو چھوڑ دو اس جگہ کو، کوئی فرض اس جگہ کے اوپر رہنا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ کے نیکیاں جن لوگ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ جن لوگ للذین احسنوا، جن لوگوں نے دنیا میں اچھائیاں کی ان کے لیے آخرت میں اچھائیاں ہیں، ان کے لیے اچھائیاں ہیں چاہے آخرت اور دنیا دونوں میں چاہے صرف آخرت میں. لیکن کوئی کہہ کہ میں دنیا میں اچھائیاں نہیں کر سکتا، دین پر عمل نہیں کر سکتا، اس لیے کہ میں ایسے ملک میں رہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارض اللہ واسعہ، اگر اس جگہ پر اچھائیاں نہیں کر سکتے، دین کا پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے، تو اللہ کی زمین تو بہت بڑی ہے، ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارو. یہ بڑی اہم بات ہے. ہمارے ہاں بہت سارے ہمارے بھائی ان ملکوں میں رہتے ہیں، ان ملکوں میں ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں جہاں پر کھانا پینا رہنا سہنا حرام ہی حرام ہے، گوشت حلال نہیں ملتا، شراب کباب ہر طرف ماحول ایسا، اور بھی بے شمار خرابیاں، سود کے بغیر گزارا نہیں، بچوں کا دین ایمان کے اوپر رہنا ممکن نہیں. اور پھر کوئی آدمی کہہ کہ بھائی میں تو ایسی جگہ پر رہتا ہوں میں تو عمل نہیں کر سکتا، تو میں کیا کروں؟ حرام، مجھے کوئی آدمی کہہ کہ حرام کھانا پڑتا ہے، شراب پینی پڑتی ہے، ان لوگوں میں ایسے لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا پڑتا ہے جن کا ماحول وہ ہے، تو کوئی فرض تو نہیں ہے وہاں پہ رہنا. اپنے دین ایمان کو بچانے کے لیے اس جگہ کو چھوڑ کر ایسی جگہ پر چلے جاؤ جہاں بچوں کو اور اپنا دین ایمان بچ سکے. ورض اللہ واسعہ، صحابہ کرام نے بھی تو اپنے آبائی گھر کو چھوڑا نہیں چھوڑا، رضی اللہ عنہ اجمعین، تمام وہ صحابہ کرام جو مہاجر صحابہ کرام تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت فرض اور لازم ہو چکی تھی، ان صحابہ کرام نے ہجرت کے لیے مکہ مکرمہ کو چھوڑا، اور شہر بھی ایسا کہ اس جیسا شہر کوئی نہیں، اس جیسی بستی کوئی نہیں، جہاں بیت اللہ جس کا قرب دیکھنے کے لیے لوگ تڑپتے ہیں اور ہزاروں میل کا سفر کرتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، وہاں کا گھر وہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اللہ کے حکم کے خاطر، کیونکہ صحابہ کرام یہ سمجھتے تھے کہ ایمان لانے کے بعد اب ہم لوگ یہاں اطمینان سے نہیں رہ سکتے، ہمیں طرح طرح کی ریشہ دوانیوں کا سامنا رہے گا، ہجرت فرض کی گئی. اب سارے صحابہ کرام جو مکہ مکرمہ میں جنہوں نے ایمان قبول کیا ہجرت کر کے مکہ مدینہ طیبہ آئے، گھروں کو چھوڑا، زمینوں کو چھوڑا، خاندانوں کو چھوڑا، اپنے تمام ایسے لوگوں کو چھوڑا جو پورا پورا خاندان ہے، دو صحابہ میں سب کو چھوڑا، اور چھوڑ کر مدینہ طیبہ میں آ گئے. وہاں پر بھی کوئی پھولوں کی سیج نہیں تھی، بلکہ مشکل اور آزمائش کی زندگی تھی، جہاد تھا، طرح طرح کی قربانیاں تھیں، طرح طرح کی محنت تھی. آج بھی ہمارے بہت سارے بھائی ایسے دنیا کے ملکوں میں جا کر رہتے ہیں جہاں وہ خود محسوس کرتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو گناہ کی چیزوں سے نہیں بچا سکتا، نہ خود بچ سکتا. بچے بائبل پڑھ رہے ہیں اسکولوں میں، بچوں کو بے حیائی کی تعلیم ہے، ماحول ایسا ہے کہ وہاں پر اخلاق و کردار اپنا رکھنا مشکل ہے. تو صرف پیسہ کمانا ہی تو کوئی کمال نہیں ہے، ڈالر پاؤنڈ اور یورو کمانا تو کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ دین کی حفاظت کے ساتھ انسان اگر یہ کام کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت عطا فرماتے ہیں. اگر خدا نہ خواستہ دولتیں تو مل گئی لیکن بچوں کے ایمان چلے گئے، یا اگلی نسلوں سے ایمان رخصت ہو گیا، یا وہ اگلی نسل سے ایمان تو رخصت نہیں ہوا لیکن ایسی معصیتوں میں اور گناہوں میں اولادیں پڑ گئیں کہ جن سے چھڑایا یعنی پیچھا نہیں چھڑایا جا سکتا، تو بتائیے کیا اس کے اندر انسان نے کمایا. آج ہمارے ہاں لوگ ملک چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں، ایک فیشن بن گیا بعض علاقوں میں، تو خاص طور پر یہ ٹھیک ہے کہ ہمارے ملک کے حالات بھی اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن جس طریقے سے عوام بھاگ رہے ہیں یہاں سے،
اور ایسے ملکوں کا رخ کر رہے ہیں جن ملکوں کے بارے میں آپ دعوے اور یقین سے کہہ سکتے ہو کہ آئندہ دوسری تیسری جنریشن جو ہے جو نسلیں ان کی آئیں گی ان میں دین باقی رہنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایک قوم ہے کہ جو جا رہی ہے. یہ آیت در حقیقت ہمیں اس طرف متوجہ کرتی ہے. اے ایمان والو، یا قل یا عباد الذین آمنو، اے ایمان، قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اے میرے بندو، الذین آمنو، جو اہل ایمان ہیں، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. اپنے رب سے کیسے ڈرو؟ کہ نیک کام جن کے حکام جن کو حقوق اللہ نے دیا ان کے اوپر پابندی، ان کو پابندی سے کرو، اور جن سے روکا ان سے پابندی سے اہتمام سے روکو. للذین احسنوا، جنہوں نے اچھائیوں اور برائیوں میں تمیز کر کے پھر اچھائیوں کو اختیار کیا، برائیوں کو چھوڑا، یہ سوچ سمجھ کے راستہ اختیار کیا کہ ہمیں گناہ کے راستے پہ نہیں چلنا، اللہ کی نافرمانیوں کے راستے پہ نہیں چلنا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانیوں والے کاموں کو نہیں کرنا، اس کے بارے میں فرمایا کہ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا، جنہوں نے اس دنیا میں اچھائیوں کے کام کیے، حسنا، ان کے لیے اچھائیاں. وہ ارض اللہ واسعہ، اور اگر اچھائیوں والے کام اس جگہ میں رہ کے نہیں کر سکتے، تقوی اختیار نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے، کہیں جا کر رہ لو. دنیا میں تھوڑی سی مشکل آئے گی، لیکن انسان کی نسلیں سنور جائیں گی، خود بھی سنور جائے گا، اس کی اولاد بھی سنور جائے گی، اس کی نسلیں بھی سنور جائیں گی. دیکھو بہت سارے خاندان ایسے ہیں، ہمارے ہاں لوگ اس بات کو گنتے نہیں ہیں اور بتاؤ تو اہمیت نہیں دیتے، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ بہت گھاٹے کا سودا ہے. وہ یہ کہ جو لوگ اب سے 40-45-50 سال پہلے غیر مسلم ملکوں میں جا کر رہنے لگ گئے، جوانی میں، اپنی جوانی میں کبھی گئے پڑھنے کے لیے، اور وہیں پڑھا، وہیں کسی لڑکی سے شادی ہو گئی اور وہیں رہ پڑے، وہیں ان کی اولادیں ہوئیں، وہ پل پڑ کے جوان ہو گئی. اب کہنے کو وہ پاکستانی ہیں، لیکن ان کی نسل وصل سب گوری ہے، اور جن کو دین اور ایمان کی نہ پہلے فکر تھی نہ اب فکر ہے، تو وہ تو ان کا تو کوئی حال ہی نہیں ہے دینی ایمان. تو اب مجھے بتاؤ کہ جن کی اولادیں مرتد ہو گئیں، جن کی اولادیں دین سے ہاتھ دھو بیٹھی، ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کون ہیں، ہمارے آبا اجداد کون تھے، ہم کون سے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہم لوگ مسلمان تھے بھی کہ نہیں تھے. یہ خوشی کی چیز ہے کہ انسان نے چند ڈالر پاؤنڈ کما لیے، ملازمت کما لی، کہیں کہ نیشنلٹی پکڑ لی، اور نسلیں مرتد ہو گئی، نسلیں وہی کی اسی ماحول اور معاشرے کی بن کر رہ گئی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وارض اللہ واسع، زمین کشادہ پڑی ہے، تم نے کیوں جان بوجھ کر اپنے بچوں کو ایسے ماحول دیا کہ آج وہ بچے نام کے بھی مسلمان نہیں رہے. اور یہ ایک مثال نہیں ہے میرے بھائی، یہ سینکڑوں ہزاروں مثالیں ہیں کہ ماں مسلمان تھی پڑھنے آئی، یا باپ مسلمان تھا پڑھنے آیا، وہیں کسی مقامی مرد سے اور عورت سے کسی کی شادی ہو گئی، ان کی اگلی نسلیں جو ہے وہاں کے رنگ ڈھنگ میں جو چلی ہیں، ان کو بس اتنا یاد تھا کہ ہاں میرا باپ یا میری ماں جو ہے یہ قرآن پاک پڑھتی تھی یا مسلمان تھا، بس اس کے زیادہ کچھ نہیں پتا. تو بھائی یہ اس سے زیادہ گھاٹے کا کوئی سودا نہیں ہو سکتا کہ انسان کی نسلیں مرتد ہو جائے. اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ورث اللہ واسعہ، کئی مشکل ہے وہاں رہنا، تو چھوڑو اس جگہ کو، اچھی جگہ پہ آؤ. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پورا پورا بدلہ عطا فرماتے بغیر حساب کتاب کے. دیکھو یہاں جملہ یہ بیان فرمایا اللہ رب العزت نے کہ انما یوفی الصابرون، صبر کرنے والوں کو اللہ پورا پورا بدلہ دیتے ہیں بغیر حساب کتاب کے. صبر کا مطلب یہ کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان لوگوں کو بغیر کسی پیمانے کے، بغیر کسی حساب کتاب کے، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرتے ہیں. جیسا کہ روایت حدیث میں آ گیا تھا، اور بعض حضرات نے، مفسرین نے یہ ترجمہ اس کا کیا، یہ تشریح اس کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو بغیر مطالبے اور بغیر مانگے پورا پورا بدلہ اور جزا عطا فرماتے ہیں. بغیر مانگے اور بغیر مطالبہ کیے پورا پورا بدلہ دیتے. ایک اس کی مثال ایسے ایک انسان کو اپنا حق مانگنے کے لیے کسی سے کہنا پڑتا ہے, اور ایک یہ بغیر کہے مل جائے کون سا اچھا ہے جو بغیر کہے مل جائے. تو فرمایا کہ جو لوگ نیکی اختیار کرتے ہیں, مشکلات کے اوپر صبر کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بغیر مانگے بدلہ عطا فرماتا. حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ حدیث شریف سنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز میزان عدل قائم کی جائے گی, قیامت کے روز میزان عدل قائم کی جائے گی, صدقہ والے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقات کو تول کر جو بھی حساب کتاب ہوگا ان کو ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا, اور جو بھی اس کا صدقے کو تولیں گے اللہ تعالیٰ پھر جو بھی اللہ کے نزدیک حساب کتاب بنتا ہوگا جر بنتا ہوگا اللہ تعالیٰ ان کو دے دیں گے. اسی طرح نماز آئیں گے نمازی ان کو اللہ تعالیٰ نمازیوں کا نماز کا بدلہ دیں گے, حج والے آئیں گے حج کا بدلہ تول تول کر اللہ تعالیٰ دیں گے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ کیا اس کا حساب بنتا ہے. پھر جب مصیبتوں پر صبر کرنے والے آئیں گے, بلاؤں اور آفتوں اور آزمائشوں پر صبر کرنے والے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے لیے کوئی تول اور پیمائش نہیں ہوگی, بس بے حساب اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائیں گے. یعنی جس کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں ان کے اوپر بہا دیں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. حدیث شریف میں فرمایا کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے دنیا میں عافیت والی زندگی عطا کی, اللہ نے جن کو دنیا میں اچھی زندگیاں عطا کی, وہ تمنائیں کرنے لگیں گے کہ کاش دنیا میں ان کے بدن کو کینچیوں کے ساتھ کاٹا جاتا تو ہمیں بھی صبر کا ایسا بدلہ ملتا جیسا بدلہ ان کو مل رہا ہے. اب یہ باتیں ہمیں سمجھ میں یوں نہیں آتی حقیقی معنی میں کہ ہم نے وہ منظر دیکھا نہیں, لیکن یہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صابر وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیک کاموں کو کرنے میں اور گناہوں کو چھوڑنے میں مشکلات کو برداشت کرتے ہیں. دیکھو نیک کام کرنے میں بھی مشکل پیش آتی ہے, گناہ سے رکنے میں بھی مشکل پیش آتی ہے. مثلا نماز پڑھنی ہے, اب اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا, نیند آ رہی ہے سخت, اب اٹھے نماز پڑھی وضو کی مسجد آئے دل آمادہ نہیں ہے, طبیعت سست ہے اور آ کر نماز میں شامل ہو گئے, یہ ویسے ہی نماز کی ہمت نہیں ہے لیکن زبردستی کر کے نماز پڑھ رہا ہے, روزہ رکھنے میں تکلیف ہو رہی ہے, سخت گرمی ہے, پیاس بہت ہے, دن لمبا ہے, اور بھی مسائل ہے لیکن کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں کہ صبر علی الطاعات, نیکیاں کرنے میں صبر کرنا, نیکیاں کرنے میں جو مشکلات آتی ہیں ان کو برداشت کرنا, اور اسی طرح گناہوں سے رکنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے, دل چاہ رہا ہے گناہ کرنے کو, گناہ آسان بھی معلوم ہوتا ہے, لذیذ بھی ہوتا ہے, مزیدار بھی ہوتا ہے. ہر انسان کی گناہ کی ایک طبیعت ہوتی ہے, خواہش ہوتی ہے. اب آدمی رک رہا ہے گناہ سے اس لیے کہ میرے اللہ کا حکم ہے, میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے. اس رکنے میں اس کو بڑی اپنے دل کو مارنا پڑ رہا ہے, بڑی مشکلات جھیلنی پڑ رہی ہیں, کیونکہ جو گناہ نظر آ رہے ہیں وہ بڑے مزیدار ہیں, وہ بڑے لذیذ ہیں, وہ بڑے دلچسپ ہیں, ادھر جائے گا تو مزہ بہت آئے گا, لیکن اس لیے رکتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے, میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, لہذا میں قریب جاتا نہیں. یہ گناہوں سے رکنے میں جو تکلیف پہنچی یہ بھی صبر ہے, دونوں قسم کے صبر ہے, صبر علی المعاصی, صبر علی الطاعات. صبر علی المعاصی وہ کہ نیک کاموں کے کرنے میں صبر کرنا, صبر علی المعاصی وہ, صبر علی الطاعات وہ کہ نیک کاموں کے کرنے میں صبر کرنا, مشکلات کو برداشت کرنا. صبر علی المعاصی وہ کہ گناہوں سے رکنے میں صبر کرنا, مشکلات کو جھیلنا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دونوں تفسیریں اس کے اندر آتی ہیں. جو انسان یہ کام کرتا ہے مشکلات جھیل کر اور اپنے آپ کو روک کر گناہوں سے رکتا ہے, اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے پناہ ثواب عطا فرماتے ہیں. اس لیے بھائیوں, جب ہم اور آپ کوئی کام کرتے ہیں نیکی کا کام, اور نیکی کے کام کرنے میں ہوتی ہے دشواری, نیکی کے کام کرنے میں ہوتی ہے تکلیف, تو نیکی کے کام پر الگ ثواب اور اس تکلیف کے جھیلنے پر صبر کا ثواب. گناہ نہیں کیا صرف اللہ کے ڈر سے, گناہ نہیں کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کی وجہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرمانا تھا, وہ بھی تو اللہ ہی کا حکم ہوتا. اس گناہ کے قریب نہ جانے میں تکلیف ہوئی, دل کو مارنا پڑا, پریشانی ہوئی, افسوس ہوا, زبردستی کرنی پڑی اپنے آپ کے ساتھ, تو گناہ سے رک تو گئے لیکن اللہ تعالیٰ اس اجر کا اس کے اوپر اجر عطا فرماتے بے تحاشا کہ اس نے صبر کیا میرے حکم کے خاطر. تو یہ مطلب ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے, انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین, کہ میں مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں اس کے دین کے ساتھ خالص ہو کر. اس کے دین کے ساتھ کیا ہو کر؟ خالص ہو کر اس کے ساتھ عبادت کروں, مجھے اس چیز کا حکم دیا گیا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ عبادت میں کسی کو شریک نہ کروں, ہر عبادت اللہ کے لیے, غیر اللہ کے لیے نہیں, کوئی نیک عمل اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میری نمازیں, ان صلاتی و نسکی میری عبادات, و محیای میرا جینا, و مماتی میرا مرنا, للہ رب العالمین سب کس کے لیے ہے؟ اللہ کے. قل هو الله احد, فرما دو اللہ ایک, عبادت کا لائق اللہ ہی ہے, عبادت اللہ کی ہی ہوگی, بندگی اللہ کی ہی ہوگی, اللہ کی ذات میں, اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں. مانگنا اللہ سے ہے, غیر اللہ سے نہیں مانگا جائے گا. ہمارے ہاں لوگ مزاروں پہ جاتے ہیں, ان سے مانگتے ہیں, مزار کیا دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے دینے والا میں ہوں, میں معطی ہوں, میں دینے والا ہوں, عطا کرنے والا ہوں, رزق کے خزانے ان اللہ و رزاق و ذو القوۃ المتین, رزق کے خزانے میرے ہاتھوں میں, کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں. جو لوگ قبروں پہ جا کر مانگتے وہ شرک کرتے, وہ شرک ہے, بدعت ہے, غیر اللہ سے نہیں مانگا جا سکتا. اس لیے مانگا اللہ سے جائے گا, زندگی اللہ کے ہاتھ میں, موت دینے والی ذات اللہ, بیمار کرنے والی ذات اللہ, صحت دینے والی ذات اللہ, رزق دینے والا اللہ, خواہشات کو قبول کرنے والا اللہ, جن سے دعائیں مانگی جائیں گی وہ اللہ, ہر کچھ سب کچھ اللہ. الحمدللہ رب العالمین, تعریف ہے اس رب ذوالجلال کی کہ تمام تر تعریفات, ہر قسم کی تعریف رب ذوالجلال کے لیے. رب العالمین جو تمام جہانوں کا رب ہے, ایک جہان نہیں ہے اس دنیا میں. میں نے پچھلے درس میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ ہم اور آپ جس دنیا میں رہتے ہیں, جس کو ہم دنیا کہتے ہیں, یہ ایک کہکشانی نظام ہے, یہ ایک کہکشانی نظام ہے. اس کہکشانی نظام میں وہ ہے جو ہم اور آپ دیکھتے ہیں, زمین ہے, چاند ہے, سورج ہے, انسان ہم اور آپ رہ رہے ہیں, اور ہماری معلومات اس کہکشانی نظام کے عشر عشیر کو بھی نہیں پہنچی کہ اس میں اللہ نے کیا کیا نظام رکھے. اس جیسے ان گنت لا تعداد کہکشانی نظام ہیں جن کے الگ دنیا ہے, ہمیں کچھ نہیں پتا وہ کیا. تو جب ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین کے تمام تعریفات کس کے لیے ہیں؟ رب ذوالجلال کے لیے ہیں جو کہ تمام جہانوں کا رب ہے. تو اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں, بدعات نہیں. دیکھو ربیع الاول کا مہینہ ہے. یہ بات میں اس لیے بھی عرض کرتا ہوں کہ آج کل ہر طرف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلسے ہیں, جلوس ہیں. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ اس ماہ مبارک کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی ایسے معاملات میں مبتلا ہو جاتے ہیں جس کا قرآن اور ثبوت سے کوئی قرآن اور سنت سے کوئی ثبوت نہیں. ایک ہوتی ہے سنت اور ایک ہوتی ہے بدعت. سنت وہ ہوتی ہے کہ اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افعالہ اقوالہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں اقوال, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے افعال اعمال, آپ نے کون سا عمل انجام دیا, احوال آپ کے نے جو حالات آپ کے تھے, آپ کے سامنے صحابہ کرام نے کوئی بات کی, کوئی عمل کیا, کسی کو آپ نے روکا, کسی کو آپ نے منع کیا, کسی کو کہا کہ ٹھیک ہے کرو. یہ جو کسی کو منع, کسی کو نہیں, کسی کو ہاں کسی کو نہیں, جیسے میں بھی کل حدیث شریف پڑھ رہا تھا مسلم شریف کی, اس میں حضرت عمر فاروق زمان جاہلیت کے انداز کے مطابق حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایمان قبول کرنے کے بعد اپنے آبا و اجداد سے کسی کی قسم کھائی, کیونکہ زمانۂ جاہلیت میں لوگ اس طرح قسمیں کھاتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو روکا کہ یہ قسم آبا و اجداد کی نہیں کھاتے, اللہ کی کھاتے, غیر اللہ کی قسم کھانا جائز نہیں, قسم صرف اللہ کی ہوگی, اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم ہو ہی نہیں سکتی, ناجائز ہے, حرام ہے. اب دیکھو منع کیا نا, تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رکے فرماتے پھر میں نے کبھی غیر اللہ کی کوئی قسم نہیں کھائی, زبان سے نکلا نہیں, نہ کسی کی قسم کو نقل کیا. یہ ہے احوال کہ آپ نے ایک کو منع کیا, ایک کو اجازت دے دی, کسی کو یوں کہا, کسی کو روکا, کسی کو اجازت دی. یہ سب چیزیں مل کر کیا ہوتی ہیں؟ حدیث ہے. اور بدعت کیا ہے؟ بدعت یہ ہے کہ وہ تمام چیزیں, وہ تمام نت نئی چیزیں جن کو لو, جن کو شریعت میں اس کا کوئی حکم نہیں دیا گیا اور لوگ ان کو دین سمجھ کر کرتے ہوں, لوگ اس کو کیا سمجھ کے کرتے ہوں؟ دین سمجھ کے. جیسے آج کل ہمارے یہاں ربیع الاول کے مہینے میں بہت چراغیں ہو رہے ہیں, جلوس نکالے جا رہے ہیں, بھنگڑے ڈالے جا رہے ہیں, گانے بجائے جا رہے ہیں, ناچ ہو رہا ہے, ڈانس ہو رہا ہے, مرد عورتوں مردوں کے مخلوط اجتماعات ہو رہے ہیں. کون سی خرافات ہیں جو نہیں ہو رہی؟ ان میں سے کس چیز کا ثبوت قرآن اور حدیث میں ہے؟ کسی کو مندر ملے بھائی یہی ربیع الاول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. حضرت عمر عثمان, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آیا, حضرت ابو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آیا, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آیا, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں آیا, پھر صحابہ کرام کے ادوار, پھر اس کے بعد تابعین کا زمانہ. کہیں آپ کو ثبوت نہیں ملے گا کہ ربیع الاول کے دن دھوم دھڑکے کیے جاتے ہوں اور جشن منائے جاتے ہوں. تو لوگ اگر اس کو دین سمجھ کے کرتے کہ ہمیں ثواب ملے گا, ہم چراغا کر رہے ہیں, یہ محبت رسول ہے, جلوس نکالے جا رہے ہیں, یہ محبت رسول ہے, عورتوں مردوں کے مخلوط اجتماعات ہو رہے ہیں, یہ محبت رسول ہے. میرے بھائیوں اس کا کوئی تعلق محبت رسول سے نہیں ہے, کیونکہ اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں. صحابہ کرام سے بڑا کون محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والا ہوگا؟ تابعین سے زیادہ کون محبت رسول کرنے والا ہوگا؟ کسی نے ان طریقوں کا اختیار نہیں کیا. ہم کر رہے ہیں ان کو دین سمجھ کر, یہ بدعت ہے. جس کو فرمایا کل بدعت ضلالہ و کل ضلالہ فی النار, ہر بدعت گمراہی ہے, ہر گمراہی تو زخمی لے جائے گی. اصل محبت رسول کیا ہے جو آج کے درس میں ہم نے بات پڑھی؟ اصل محبت رسول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کرنے کی عادت ڈالی جائے، جو مشکل ترین کام ہے، آسان کام نہیں ہے، اپنے مزاج کو بدلنا پڑتا ہے، اپنی عادتوں کو بدلنا پڑتا ہے، اپنے شوق اور طریقوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور 12 مہینے یہ کام کرنا پڑتا ہے. یہ محبت رسول کیا صرف 2-4 دن کے لیے؟ محبت رسول سے آتا صرف ان 12 دن کے لیے؟ پورے سال کے آپ محبت رسول سے خالی رہیں گے؟ نہیں، محبت رسول یہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں، سنتوں کی اتباع کریں، اور 12 مہینے کریں، پورے سال کریں، 2-4 دن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری زندگی میں کرنا ہے. یہ ہے محبت رسول، یہ ہے طریقہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو صحابہ کرام نے اپنایا. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. جو بات تم کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اس کو لو، جس سے روکا اس سے رک جاؤ. یہ ہے محبت رسول. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. تم اللہ کی اطاعت کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو. یہ ہے محبت رسول. زندگی میں ہمارا، اگر ہم اپنی زندگی کا کوئی ڈھبی ہمارا نہیں ہے، ہر کام اپنی مرضی سے چل رہا ہے، نمازیں ہم نہیں پڑھ رہے، روزے ہمارے جیسے تیسے، تلاوت کا ہمیں وقت نہیں ملتا، مسجد میں ہم نہیں آتے، جھوٹ سے زندگی بھری پڑی ہے، دھوکے سے زندگی بھری پڑی ہے، رشوت خوری اور سود سے زندگی بھری پڑی ہے، دکانوں پہ جھوٹی قسمیں ہیں، جھوٹے وعدے ہیں، دوسروں کا حق مارنا ہے، قرضے لے کے واپس نہیں کرنا، گھروں میں بے پردگی، عورتیں بے پردہ پھر رہی ہیں، ہر وقت فلمیں گانے چل رہے ہیں، تو کہاں گئی محبت رسول؟ کون سی محبت رسول؟ یہ چراغا کر لیا تو محبت رسول ہو گئی؟ صحابہ کرام نے چراغا کیا تھا، جلوس نکال لیا تو محبت رسول سے فارغ ہو گئے، حق ادا کر دیا ہم نے محبت رسول کا. ایک گھر میں ہم نے اگر کوئی بیان کروا لیا تو گویا کہ ہم نے محبت رسول کا حق ادا کر دیا. 12 ربیع الاول پہ دیگے پکا لی تو سمجھ لو بس محبت رسول کا ہم پورا ہمارا کام ہو گیا. یہ تو اتنا آسان تو معاملہ نہیں تھا. صحابہ کرام نے تو جانیں قربان کی، تابعین تبع تابعین نے، اولیاء کرام نے، اللہ کے نیک بندوں نے جانے قربان کی اللہ کے رسول، اللہ کے راستے میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اور آج بھی کر رہے. یہ مشکل کام ہوتا ہے، اتباع سنت مشکل کام ہوتا ہے. مشکل کا مطلب یہ کہ اپنی عادتیں بدلنی پڑتی ہیں، اپنے طریقے چھوڑنے پڑتے ہیں. اگر پورا ربیع الاول کا مہینہ گزرا، ہماری کوئی بری عادت ختم نہ ہوئی، ہمارا کوئی گناہ ختم نہ ہوا، ہماری کوئی معصیت ختم نہ ہوئی، ہم نمازوں کے عادی نہ بن سکے، ہمارے گھر کے ماحول کے اندر کوئی فرق واقع نہ ہوا، تو مجھے بتائیے کہاں گیا محبت رسول کا دعویٰ؟ اللہ رب العزت ہمیں اس کے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس کو فرمایا انی امرت ان اعبد اللہ، مجھ کو حکم دیا گیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں، مخلصا لہ الدین، اس کے دین کے ساتھ خالص ہو کر. عبادت وہ جو طریقے میرے آقا کریم علیہ السلام نے بیان کیے سنت میں کہ اس طرح عبادت ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، تو دنیا میں آنے کے بعد آپ نے قرآن کریم کی تشریح فرمائی، عمل سے بھی، زبان سے بھی، عمل سے بھی، صحابہ کرام کو تربیت دے کر پڑھ کر. وہ طریقہ نماز اس طرح پڑھی جائے گی، روزے اس طرح رکھے جائیں گے، رہنا سہنا ایسے ہوگا، بازاروں میں ہم اس طرح جائیں گے. یہ ہے اصل بات. اس کو فرمایا انی امرت ان اعبد اللہ، مجھ کو حکم دیا کہ میں اللہ کی عبادت کروں، اس کے دین کے لیے خالص ہو کر. خالص ہونے کا مطلب یہ کہ صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق. وامرت لان اکون اول المسلمین، اور مجھ کو حکم یہ دیا گیا کہ لان اکون اول المسلمین، کہ میں ہوں سب سے پہلے حکم پر تابت عمل کرنے والا. یہ ہے اصل بات کہ ہم لوگ سب سے پہلے، کہ امت کے سب مسلمانوں میں اول اسلام کے حق کو ماننے والا میں ہو جاؤں، سب سے پہلے عمل کرنے والا میں ہو جاؤں. اللہ تعالیٰ نے اس کے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. فاخر الدعوان الحمد للہ رب العالمین. دعا فرما لیجیے. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید.
ربنا ظلمنا انفسنا فان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث واصلح لنا شاننا كله ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين. اللهم انا نسالك تمام العافيه ونسالك دوام العافيه ونسالك الشكر على العافيه ونسالك الغنى عن الناس. يا الله ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، تمام صغیر کبیر گناہوں کو مغفرت فرما، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرما، پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پڑھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وعلی علی محمد.